أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المقسومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا روزانہ کی طرح آج بھی مجلس کی ابتدا میں ہم سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آدائی فیہا سعا وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بآواز بلند صلوات. ایسے نہیں مجلس میں صلوات ایسے نہیں ہوتی, جس کی آواز صلوات میں جتنی بلند ہوتی ہے پروردگار عالم اس کی قبر کو اتنا ہی نورانی کر دیتا ہے. آواز بلند ہے خدا سلامت رکھے آپ کی آوازوں کو, ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدم رکھے. حقیقت زندگی کے عنوان سے آج ساتویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور اس مجلس کی ابتدا بھی رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے. تمام تر تعریفیں تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اس عالمین کو خلق کیا, صرف ہمارے عالم کو نہیں عالمین کو خلق کیا, اور ہمارا خلق کرنے والا ہی ہمارا پالنے والا ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں, معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں, اور خدا ہمیں اس صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا, ہمارا ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو. دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. پروردگار عالم کا کلام کلام نور ہے, قرآن پاک کا کلام, اور رب ذوالجلال نے یہ کلام قرآن پاک ہمارے پاس بھیجا ہدایت کے لیے, قیامت تک کے مسلمان کی ہدایت کے لیے. مگر یہ کلام جو کلام نور ہے ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے, ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے. روزانہ ایک سورہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی جا رہی ہوں, اور یہ امید کرتی ہوں کہ میری جتنی عزادار بہنیں ہیں آپ سب ان سوروں کو یاد کریں گی تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور مصیبتوں سے نجات پا سکیں. آج جو سورہ ہے وہ ہے پانچویں امام, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی واجب نمازوں میں سورہ معون کی تلاوت کرے گا، سورہ معون بھی مختصر سورہ ہے، جو اپنی نمازوں میں سورہ معون کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کی نمازوں کو بھی قبول کر لے گا، اس کے روزوں کو بھی قبول کر لے گا. اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ معصومین کی روایت ہے کہ اگر ہماری نماز قبول ہو گئی تو نیکیاں قبول ہوں گی، نیک اعمال قبول ہوں گے، اور اگر ہماری نماز رد ہو گئی تو پھر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اتنی اہم چیز ہے نماز. اور پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی نمازوں میں، اچھا نمازوں میں جو میں سورہ بتا رہی ہوں کہ سورہ احرام کے بعد جو سورہ ہے، ہم سب بچپن سے سورہ قدر پڑھتے آئے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے آئے ہیں، اور جو سورہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے ہوتے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رٹے ہوئے ہیں، زبان چل رہی ہوتی ہے مگر دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اگر ہم ایسا روٹین اپنا بنائیں کہ ہم پورے ہفتے کی نمازوں میں ایک دن کی پانچ نمازیں ہیں، ایک دن ایک سورہ پڑھ لیں، ایک دن ایک سورہ پڑھ لیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری کنسنٹریشن نماز میں رہے گی، توجہ رہے گی کیا پڑھ رہے ہیں، اس آیت کے بعد کون سی آیت ہے، تاکہ ہماری نمازیں قبول ہوں. وہ جو رٹے رٹائے جملے ہم پڑھتے ہیں، بے شک اگر کوئی اپنی پانچ وقت کی نمازوں میں سورہ اخلاص نہ پڑھے تو یہ مکروہ ہے اس کے لیے. سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اس لیے ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں. مگر یہ جو سورہ مختلف بیان کر رہی ہیں ان کو ہم پہلی رکعت میں بدل سکتے ہیں. اس طرح بدلنے سے نماز میں خضوع اور خشوع بڑھ جائے گا اور ہماری نمازیں قبول ہوں گی، اور اللہ ایک سورہ کے سبب، سورہ معون کے سبب ہماری نمازوں کو بھی قبول کرنے کو تیار ہے اور ہمارے روزوں کو بھی قبول کرے گا. اور یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون، ہم ہیں جو اس ذکر کی، اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کرتے ہیں. کیسے حفاظت کرتا ہے خدا؟ یحییٰ بن اقسم روایت بیان کرتے ہیں کہ مامون کے دربار میں اس نے ایک جماعت بنائی ہوئی تھی مناظرہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے مسلمانوں کے علماء کو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب آتے تھے اس کے دربار میں اور آ کے مناظرہ کرتے تھے غیر مسلم لوگوں سے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے دربار میں مناظرہ ہو رہا تھا، مختلف مسلمانوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. ایک یہودی آیا، بہت خوش شکل تھا، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس یہودی نے بہت اچھے طریقے سے کلام شروع کیا. جب کلام کیا، مناظرہ ہوا، جب مناظرہ ختم ہوا تو مامون نے اس یہودی کو بلایا اور کہا، دیکھ تو اسلام قبول کر لے. کہا، نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا، میں یہودی ہوں، مجھے میرے آبا و اجداد کے دین سے جدا مت کرو، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر عمل کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ یہودی چلا گیا. ایک سال کا عرصہ گزرا اور اس ایک سال میں وہ یہودی مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا پھر اگلے سال پھر اس کے مامون کے دربار میں مناظرہ ہوا، محفل جمی، وہ یہودی پھر آیا. اب مامون حیران تھا کہ یہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے علم فقہ پہ بات کر رہا تھا. فقہ مشکل ترین علم ہے. کہا، علم فقہ پہ بات کر رہا ہوں، دلیلوں سے بات کر رہا ہے. جب مناظرہ ختم ہوا، مامون نے اس شخص کو بلایا اور کہا، جب میں پچھلے سال تجھ سے کہہ رہا تھا کہ مسلمان ہو جا، تو نے منع کر دیا، آج تو دربار میں آیا ہے تو مسلمان ہے، تو مسلمان کیسے ہوا؟ کہا، جب میں آپ کے دربار سے نکلا، میں ایک خطاط ہوں، لکھتا ہوں، لکھائی جو لکھی جاتی ہے، خطاطی کی جاتی ہے، میں لکھتا تھا. میں آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد میں نے توریت کی کچھ آیتوں کو لکھا، مگر اس میں کچھ کمی اور زیادتی کی، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، کچھ کم کر دیا. توریت کے تین نسخوں کی خطاطی کر کے میں بازار میں گیا بیچنے کے لیے، لوگوں نے خرید لیا. پھر پلٹ کے آیا، اب میں نے انجیل کے کچھ نسخوں کی آیتوں کی تین جگہ پر خطاطی کی، مگر خیانت کی، کچھ بڑھا دیا، کچھ کم کر دیا. مگر جب لے کے بازار میں گیا کہ یہ انجیل کی آیتیں ہیں، لوگوں نے خرید لی. پھر میں نے قرآن کی آیتوں کو لکھا اور حسب عادت کچھ کم کر دیا آیتیں، کچھ لفظ کم کر دیے، کچھ بڑھا دیے. اور جب لکھ کے بہت خوبصورت انداز میں خطاطی کر کے جب بازار میں گیا اور لوگوں نے اٹھا کے دیکھا تو اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. بس اس دن مجھ کو یقین ہو گیا کہ جو خدا اس کلام کی حفاظت کر رہا ہے اس کا دین بھی سچا ہے, اور میں نے اسلام قبول کر لیا. صلوات دیجیے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا اور وارث قرآن بھی دیا. قرآن بھی ہمارے پاس, ہم سب کو اللہ میاں مجھے آپ کو سب کو توفیق دے خدا کہ ہم سب اپنی 24 گھنٹے کے ایک دن میں سے آدھا گھنٹہ اپنے خدا کے لیے نکالیں اور ہم قرآن کی تلاوت کریں. بھلے اس آدھے گھنٹے میں آپ 2 صفحے پڑھیں, بھلے اس آدھے گھنٹے میں آپ 1 سپارہ ختم کر لیں, جتنا بھی پڑھیں, مگر ہم 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نکالیں قرآن کی تلاوت کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے اور آپ کے لیے آیا ہے. اور وارث قرآن ائمہ معصومین کی حدیثوں کی روشنی میں آیتوں کی تفسیر سمجھیں کہ خدا ہم سے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. ائمہ معصومین خدا جن کے لیے قرآن میں کہہ رہا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربا, سورہ شورا کی آیت. اے حبیب کہہ دو میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو, اور جو ان سے محبت کرتا ہے, جو ان کے حکم پر عمل کرتا ہے, مودت کرتا ہے, پروردگار عالم اس کو 20 فائدے عطا کرتا ہے, 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں. میں روزانہ آپ کے سامنے 2 فائدے بیان کرتی جا رہی ہوں. آج دنیا کے 2 فائدے. جو آل محمد سے سچی محبت کرے گا اور آل محمد کے حکم پر عمل کرے گا, پروردگار عالم کہتا ہے ان کو 1 فائدہ یہ حاصل ہوگا, ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. یہ دنیا کو دشمن سمجھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا آخرت کی دشمن ہے. اگر کوئی دنیا میں یہ کپڑے اس سے اچھے کپڑے, یہ گاڑی اس سے اچھی گاڑی, یہ مکان اس سے اچھا مکان, یہ غذا اس سے بہتر غذا, ضائع ہو گئی پھینک دی, ہم دنیا 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 فقط دنیا میں لگے رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کب ہمارا وقت موت آ جائے. نظروں کے سامنے سے بچے چلے جاتے ہیں, جوان چلے جاتے ہیں. تو ہم نے آپ نے تو بہت زندگی گزار لی. ائمہ کی زندگی دیکھیے, کسی امام کی, کسی معصوم کی زندگی 7 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں تو بہت زندگی مل گئی, مگر اگر ہم اس زندگی میں بھی آل محمد کے حکم پر عمل نہ کریں فقط دنیا, تو کہا مولانا نے سورہ خدا کی حدیث ہے کہ جو آل محمد سے سچی محبت کرے گا وہ اس دنیا کو دشمن تصور کرے گا, کیونکہ یہ آخرت کے دشمن ہے. اور اگلا فائدہ کہ جو آل محمد سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے, وہ بخیل نہیں ہوتا. بخیل بہت بڑا عیب ہے جو ایک مرد کے اندر اگر ہو تو یہ عیب ہے, خدا کرے کہ دور ہو جائے گا کسی کے اندر یہ عیب موجود ہو. گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں, گھروں میں عادت ہے مرد بخیل ہیں, پیسے بچا کے رکھ رہے ہیں, ضرورت کے بھی نہیں دے رہے. میں نے ایسے گھروں میں طلاقیں دیکھی ہیں فقط بخل کی وجہ سے. تو رسول اسلام کہتے ہیں جو آل محمد سے محبت کرتا ہوگا اس کو 1 فائدہ ہی ملے گا کہ وہ سخی ہوگا. اور کیوں نہ سخی ہو, ہم مجلسوں میں محفلوں میں اپنے مولا کی سخاوت کے واقعات سنتے ہیں, معجزے سنتے ہیں. آج ایک معجزہ آپ کے سامنے بیان کروں اور جس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. قرآن پاک کا 5واں سورہ سورہ مائدہ, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جس میں اللہ نے آیہ ولایت کو نازل کیا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین واقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ لوگ, اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ لوگ ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یہ آیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں, اور ایک بارگی فقیر آیا مسجد میں, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. فقیر آیا, اس نے کہا میں فقیر ہوں, مجھے اللہ کے نام پہ دے دو, میں سائل ہوں. کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا, علی نماز میں مشغول ہیں. اب جب کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا تو اس نے اللہ کو مخاطب کیا, بار الہ تیرے گھر میں آیا تھا اور میں تیرے نام پہ لوگوں سے مانگا مگر کسی نے کچھ نہیں دیا, تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جیسے ہی کہا, علی جو حالت رکوع میں تھے, مولا کائنات رکوع کی حالت میں تھے, مولا نے انگلی بڑھائی مولا کی انگلی سے انگوٹھی تھی وہ انگوٹھی اتار لی اور اس نے لے کے مولا کو دعا دیتا ہوا چلا گیا. اب لوگوں نے یہ عمل دیکھا, علی نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں انگوٹھی خیرات کر دی. اب رسول اسلام مسجد میں تشریف لائے, مستحب نماز تھی, رسول اسلام مسجد میں تشریف لائے, کہا کس نے زکات دی ہے, آج کس نے زکات دی ہے مسجد میں؟ تو اب لوگ بڑے خوش اب علی کا نام لیں گے تاکہ علی کو ڈانٹ پڑے کہ نماز کی حالت میں کیا ضرورت ہے ہاتھ بڑھانے کی. لوگوں نے کہا علی نے زکات دی ہے. اللہ کے رسول نے کہا خدا نے خوش ہو کر آئے ولایت نازل کی ہے. اب جو لوگ اب جن لوگوں نے شکایت کی تھی کہ علی نے زکات دیا, بڑا چھوٹا سا منہ ہو گیا کہ علی کی شان میں آیت نازل ہو رہی ہے, علی عمل کر رہے ہیں. اور پہلی سوال جو لوگوں نے اعتراض کیا کہ علی نے جب اس نے بھیک مانگی مجھے اللہ کے نام پہ دو بھیک, اس وقت تو نہیں دی علی نے, مگر اس نے اللہ کو مخاطب کیا کہ بارالہ تیرے دربار سے خالی ہاتھ جاؤں, پھر علی نے زکات دی کیوں؟ علی حالت نماز میں, نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج. علی حالت نماز میں یہاں نہیں ہوتے, وہاں ہوتے. علی کی نماز معراج کی نشانی ہے, اور علی نے وہ صدا یہاں نہیں سنی تھی, وہاں سنی تھی. علی اس مقام پر تھے, معراج کی بلندی پر تھے, نماز کی حالت میں, تو علی نے ہاتھ بڑھایا اور انگوٹھی دی. اچھا, علماء تفاسیر میں تحقیق ہوئی یہ انگوٹھی کیسی انگوٹھی تھی اور کیا انگوٹھی تھی کہ اللہ نے اس پر آیا ہے ولایت نازل کر دی. جب علماء نے تحقیق کی تو پتہ ہی چلا کہ وہ انگوٹھی حضرت سلیمان نبی کی تھی, اور وہ نبیوں کے معجزے تھے جو علی تک پہنچے تھے ابو طالب کے ذریعے. وہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی, اور ایسی انگوٹھی تھی کہ جناب سلیمان نبی کی حکومت اس انگوٹھی کے تابع تھی. ایک مرتبہ جنہوں نے تخت اٹھایا ہوا تھا حضرت سلیمان نبی کا, بیٹھے ہوئے تھے, سلیمان نبی کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گری اور سمندر میں گری, سمندر میں مچھلی تھی, مچھلی نکلی. جیسے ہی وہ انگوٹھی گری, مچھلی نکلی, جنات نے وہ تخت نیچے رکھ دیا, کہا جب تک آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں آئے گی ہم آپ کے تابع نہیں ہیں. اب سلیمان نبی پریشان ہے, جنات پر, انسانوں پر, پرند پر, چرند پر, سمندر پر, سب پہ حکومت تھی اس انگوٹھی کی وجہ سے. ایک بار یہ راہ میں گزر رہے تھے, ایک شخص نے مچھلی پکڑی, مچھلی کو کاٹا, اندر سے انگوٹھی نکلی. سلیمان نبی نے کہا یہ میری انگوٹھی مجھے دو. جیسے ہی انگوٹھی کو پہنا جنات حاضر ہو گئے, اور پھر اس کو جناب سلیمان نبی کا تخت اٹھایا. وہ حکومت حضرت سلیمان نبی کی جو عظیم ترین سلطنت تھی, لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی سلطنت دنیا میں کسی کو نہیں ملی جتنی حضرت سلیمان کو ملی. جو سلیمان نبی کی حکومت کو چلائے, جو سلیمان نبی کا اختیار رکھے, وہ انگوٹھی میرے مولا نے حالت رکوع میں زکات میں دی. جو سلیمان کی کوئی حکومت ہو وہ کوئی کائنات کے امام کی زکات ہے, 40واں حصہ ہے. تو علی جیسا سخی کون ہوگا جو سلیمان نبی کی انگوٹھی خیرات میں دے دے. صلوات پڑھے بابا.
علی 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 علی
صلی علی محمد. ہم ایسے سخی مولا کے ماننے والے ہیں. مولا کا ماننے والا, مولا کا چاہنے والا کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. وہ علی کے در سے سیکھتا ہے کہ سخاوت کیسے کرتے ہیں. عزیزاروں, آج 7 محرم ہے اور مولا حسین نے سید سجاد سے کہا تھا, میرے شیعوں سے کہنا جب پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں. آج کے ہی دن سے مولا کے لشکر پر, مولا کے قافلے پر پانی بند ہو گیا تھا. 7 محرم حسین کے اصحاب کی پیاس کا آغاز ہے. تو آج جب بھی پانی پیجئے گا, خود بھی اور اپنے بچوں سے کہیے گا کہ پانی پینے کے بعد فوراً یہ جملہ کہیں, سلوات بر حسین لعنت بر یزید. بڑے کہنا چاہیں تو بڑے, السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. کیوں حسین کی پیاس کو کیوں آپ کی یاد کریں؟ مولا کا حکم ہے, اور جو یاد کرتا ہے اسے خدا کیا اجر دیتا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام کے صحابی تھے داؤد رقی, اور داؤد رقی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کے سامنے تھا, مولا کو پیاس لگی, اب مولا نے پانی طلب کیا. جب پانی آیا اور مولا کے سامنے جیسے ہی پانی آتا, مولا گھونٹ لینا چاہتے ہیں, مولا زارو قطار رونے لگتے ہیں. کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا خدا لعنت کرے حسین کے قاتلوں پر, میرے جد کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا. اور پھر چھٹے امام نے کہا, جو بھی پانی پیتے ہوئے, آج یہ اجر اس لیے بیان کر رہی ہوں, اللہ کرے ہماری زندگی میں پورے سال یہ عمل شامل رہے, فقط محرم میں نہیں. چھٹے امام کہتے ہیں جو پانی پیتے ہوئے حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے, اللہ رب الزلجلال اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے, 1,00,000 گناہ مٹا دیتا ہے, 1,00,000 درجے بلند کر دیتا ہے, 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے, اور جب میدان قیامت میں آئے گا تو روشن چہرے کے ساتھ آئے گا. تو میں اور آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو آج سے کہیں, بیٹا پانی پیو تو حسین کی پیاس یاد کرو. ہم کہیں, بچہ ہمیں دیکھے گا, ہم سے سیکھے گا, یہ چیز ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تاکہ ہم بھی خدا کی بارگاہ میں آئیں تو ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو. سورہ عنکبوت پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور سورہ عنکبوت پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جناب رسول ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں, جو سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا, دیکھیے اللہ نے جس بات کا بھی حکم دیا ہے نا, اس کا اجر رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بندے جب اجر سنیں گے تو اس عمل کو انجام دیں گے. ابھی میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتی آ رہی ہوں پہلی مورد سے, مگر آج فائدہ کیا ہے. رسول اسلام کہتے ہیں جو سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں مومنین اور منافقین کی تعداد سے 10 گنا زیادہ. ہم نہیں جانتے کائنات پہ کتنے مومنین ہیں, ہم نہیں جانتے کتنے منافقین ہیں, مگر رسول کہہ رہے ہیں جو سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا بارالہ ان کے نامہ اعمال میں مومنین اور منافقین کی تعداد سے بھی 10 گنا زیادہ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھے گا. یہ ثواب ہے سورہ عنکبوت کی تلاوت کا, اور اس کو ہم شب قدر میں بھی پڑھتے ہیں. جو پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس سورہ عنکبوت کی 44 آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکی, اور سورہ عنکبوت 20 اور 21 سپارے میں ہے. آج 45 آیت جو 21 سپارے کی پہلی آیت ہے, وہ کیا؟ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, ہم نے جو وحی سے تم پر کتاب نازل کی ہے اس کو پڑھو, اسے سیکھو, اس پر عمل کرو. یعنی اللہ نے بار بار قرآن میں کہا قرآن کو پڑھو. قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری؟ طرح پڑھیے کبھی قرآن, کبھی 40 دن پابندی تو کیجیے, کبھی آدھا گھنٹہ روز قرآن کھولیے, چاہے 1 صفحہ پڑھیں چاہے 2 صفحہ پڑھیں, اور پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی پڑھیے, اور پھر پڑھیے کہ معصومین نے ان آیتوں کے متعلق کیا کہا ہے. آپ پڑھیں گی, باوضو پڑھیں گی, آپ یقین جانیے جس کو تلاوت قرآن کا تلاوت قرآن کی لذت مل جائے، لذت عبادت مل جائے، پھر وہ تلاوت قرآن نہیں چھوڑ سکتا. اور رسول نے بھی کہہ دیا کہ اتنا اجر و ثواب ہے. تو اس 45ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تم پر وحی سے قرآن نازل کیا ہے اس کو پڑھو. اور پھر اسی 45ویں آیت میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ مشہور آیت جو آپ مجلسوں میں بے انتہا سنتے ہیں، کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تمہاری نماز تمہیں روکتی ہے فحش اور منکر سے. اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، حقیقت زندگی عنوان ہے میرا، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے نماز. سب سے بڑی حقیقت کیوں؟ ایک شخص آیا آیت اللہ خمینی کے استاد کے پاس، سید حسن علی نخودگی جو ان کے روحانی استاد تھے آیت اللہ خمینی کے، ان کے پاس آیا، کہا میری تین حاجتیں ہیں اور کوئی عمل بتا دیجئے کہ میری تینوں حاجتیں پوری ہو جائے. سید حسن علی نے کہا کیا حاجت ہے؟ کہا میری پہلی حاجت ہے مجھے نیک شریک حیات مل جائے. وہ جوان تھا، شادی نہیں کی تھی. کہا میری پہلی خواہش ہے کہ مجھے نیک شریک حیات مل جائے. اچھا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ میرے مال میں برکت پیدا کر دے. اور کہا تیسری خواہش کیا ہے؟ کہا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے انجام بخیر ہو، میری عاقبت بخیر ہو. جب یہ تینوں حاجتیں بول چکا، کیا میری اور آپ کی یہ حاجتیں نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری بچیوں کو اچھا بر ملے، ہمارے بچوں کو اچھی زوجہ ملے، ہمارے مال میں برکت ہو، ہم دعا کرتے نہیں کرتے ہیں. اور اللہ ہمارا انجام بخیر ہو. جب سید حسن علی نے دعائیں سنی تو کہا تیرے تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اول وقت نماز پڑھ. اول وقت نماز پڑھے گا نیک زوجہ مل جائے گی، اول وقت نماز پڑھے گا مال میں برکت ہو جائے گی، اول وقت نماز پڑھے گا تیری عاقبت بخیر جائے گی. وہ جوان کہتا ہے میرے تینوں سوال کا ایک ہی جواب. کہاں ایک ہی جواب؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نماز کو اول وقت پڑھو. اور خدا قرآن کی اس 45ویں آیت میں سورہ عنکبوت کی کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحش اور برے کاموں سے روکتی. کب روکتی ہے؟ جب نماز قبول ہو جائے. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا جب نماز پڑھ لی تو قبول کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو پڑھ لی نا تو قبول ہو جانی چاہیے. یاد رکھیے قرآن میں سورہ شعراء ہے، اور سورہ شعراء میں واقعہ حضرت ابراہیم کا بیان کیا خدا نے. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ بنا چکے، بڑا کام تھا، اللہ کا گھر بنایا تھا، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ عبادت قبول کیوں نہ ہو. مگر جب حضرت ابراہیم یہ خانہ خدا بنا چکے تو وہیں پہ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بارلہ مجھ سے اس نیکی کو قبول کر لینا. اب ذہنوں میں سوال ہی پیدا ہوگا جب اللہ کے لیے کیا، آپ نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، تو کیوں آپ کہہ رہے قبول ہو جائے؟ کر لیا قبول ہوگی؟ نہیں. ہمارے آئمہ معصومین کہتے ہیں عمل کرنا مشکل نہیں ہے، عمل کو قبول کروانا مشکل ہے. ہم عمل کرنے کے بعد کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جس کے سبب ہماری نیکیوں کا ثواب زائل ہو جاتا ہے. اور کیسے زائل ہو جاتا ہے؟ رسول ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صادق اور امین رسول، جنہیں کافروں نے بھی صادق اور امین کہا، ہمارے تو رسول ہیں. صادق اور امین رسول کہتے ہیں کچھ لوگوں کی نماز میں آدھی نماز قبول ہوتی ہے، کچھ کی چوتھائی نماز قبول ہوتی ہے، کچھ کی تیسرا حصہ نماز قبول ہوتی ہے، کچھ کی دسواں حصہ نماز قبول ہوتی ہے، اور کچھ کے لیے ملک یہ کہتا ہے اس کی نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، مجھے تیری ایسی نماز نہیں چاہیے. یعنی نماز کا پورا حصہ قبول ہو جائے تو اس مومن کے لیے معراج ہے، مگر رسول کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کی تہائی حصہ، کچھ چوتھائی حصہ، دسواں حصہ قبول ہوتی ہے. اور صرف رسول نے نہیں کہا، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی 50 سال میں ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. نماز پڑھی غیبتیں بھی کر رہے ہیں, نماز پڑھی تہمتیں بھی لگا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں مومن کا دل بھی دکھا رہے ہیں, نماز پڑھے ترش جملے بول رہے ہیں کہ جو کسی کے دل پہ اثر کریں اس کو دکھ ہو. یقین جانیے چھٹے امام کا جملہ ہے, کچھ لوگوں کی 50 سال میں ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اب جو مولا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مولا کیا کریں جو ہماری نماز قبول ہو جائے, ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ چھٹے امام کہتے ہیں ہماری ولایت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور ہمارے دشمنوں سے برات کرنے کی وجہ سے, بیزاری رکھنے کی وجہ سے تمہاری نماز قبول ہوتی ہے. کیا دو باتیں, ہماری ولایت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور ہمارے دشمنوں سے برات کرنے کی وجہ سے. یہ جو مولا نے لفظ ولایت استعمال کیا, کیا ہے ولایت؟ ولایت پورا دین ہے, جو امام کہہ دے کر لو, جس سے امام روک دے رک جاؤ. ہر امام نے روکا, چاہتا معصومین نے روکا, جھوٹ نہ بولنا. آج ہماری زندگی میں جھوٹ شامل ہے. ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم نے کسی کو بڑے بڑے برے جملے کہہ دیے, ارے آپ تو ناراض ہوں گے, ہم تو مذاق کر رہے تھے. مذاق نہیں, جھوٹ بول رہے تھے. غیبتیں ہم بڑے آرام سے کریں, معصومین نے منع کیا ہے. معصومین کے نام پہ ہر فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں ہم, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے. تو ہم جتنے گناہ کرتے, ولایت کا مطلب یہ جس سے امام, جو امام کہہ دے کرو اور جس سے امام روک دے رک جاؤ چھوڑ دو, یہ ہے ولایت پورا دین. اور جو اس پر عمل کرے گا اور مولا کے دشمنوں سے برات کرے گا اس کی نماز قبول ہوگی. اب اگلا سوال ذہن میں آئے گا, نمازیں ہم سب پڑھ رہے ہیں مگر غیبتیں ہم سب سے ہو رہی ہیں, ہم مومنوں کے دل بھی دکھاتے ہیں, ہم تہمتیں بھی لگاتے ہیں. یقین مانیے اس سال مجھے ایسا تجربہ ہوا کہ واقعی یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ سارا سال درس تدریس مجالس ہوتی ہیں, مگر اس علاقے ایک فرد نے ایسی تہمت لگائی کہ میں سن کے تنگ رہ گئی. ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں, گمان کرتے ہیں اور لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں, تہمتیں لگا دیتے ہیں. کل بھی خاتون مجھ سے کہتی ایسی تہمت لگاتے ہیں, جادو کی تہمت. جادو نہیں کیا مگر اس پہ جادو کی تہمت ہے. تہمت لگانے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ مولا متقیان کہتے ہیں آسمان و زمین سے بھاری ہے. ان ساتوں آسمان کا وزن کتنا ہوگا؟ ہماری سوچ سے باہر ہے. ان ساتوں زمین کا وزن کتنا ہوگا؟ ہماری سوچ سے باہر ہے. اور جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے اللہ اس کو خون کے تالاب میں کھڑا رکھے گا, جب تک سارے لوگوں کا حساب نہ ہو جائے وہ خون کے تالاب میں نجاست میں کھڑا رہے گا, پھر اللہ اس کو مخاطب کر کے اس کا حساب کتاب لے گا. ذرا سوچئے یہ تہمت جیسا گناہ ہم کتنی آسانی سے ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں, رشتہ داروں پر, غیروں پر, عزیزوں پر. اور تہمت جیسا گناہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. یہ نماز زند کی ہے, ہم خواتین زیادہ نمازی ہیں بہ نسبت مردوں کے. تو پھر کیا کریں جب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تمہاری نماز تمہیں فحش اور برے کاموں سے روکے گی, مگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ فائدے نہیں مل رہا, نماز پڑھے نہ پڑھے. یہی سوال ایک شخص نے رسول اسلام, رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ, یہی سوال ایک شخص نے رسول اسلام سے کیا, کہا فلاں نوجوان جو آپ کی امامت میں روز نماز پڑھتا ہے, ایک تو ایک اپنے مسجد کے پیش امام کے پیچھے پڑھنا فرادہ پڑھنا, وہ رسول کی امامت میں نماز پڑھتا تھا. اور لوگوں نے اس جوان کی شکایت رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امامت میں نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, حرام بھی کھا لیتا ہے, لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے, یہ گناہ کرتا ہے. رسول اسلام نے کہا اس کو نماز پڑھنے دو, یہی نماز ایک نہ ایک دن اس کو گناہوں سے بچا لے گی. نماز میں اتنی طاقت ہے, کبھی نماز مت چھوڑیے, خصوصاً فجر کی نماز. کہتے ہیں فجر کے وقت عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جو دعا کبھی پوری نہ ہو رہی ہو وقت سحر مانگیے, وہ خدا دعا کو قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ وقت ہے کہ جب رزق تقسیم ہوتا ہے, جب عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. کوشش کیجئے کبھی بھی آپ سے واجب نماز ترک نہ ہو پائے, کیونکہ رسول کہتے ہیں یہی نماز تم کو نیک بنا دے گی اور یہی نماز تمہارے گناہ تم سے چھڑوا دے گی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مگر ہماری نمازیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بہت ساری وجوہات ہیں. اتنی ساری کہ اگر میں پورے عشرے میں بیان کروں تو یہ 10 کے 10 بجے سے ختم ہو جاتی، مگر وہ وجوہات ختم نہ ہوتی. میں صرف 2 وجوہات بیان کروں گی جو بہت کامن ہے ہماری قوم میں. کیا؟ جس سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی. پہلا گناہ، مال حرام کھانا. اللہ رزق دے رہا ہے، ہوم سے نکال رہے، یا اللہ رزق دے رہا ہے کہ تم رزق حلال کماؤ، ہم حرام سے کما رہے ہیں. رشوت بھی گھر میں آ رہی ہے، کسی نے بخشش میں پیسے دیے وہ بھی آ رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح اگر حرام شامل ہو رہا ہے تو رسول ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اسلام کہتے ہیں بیت المقدس سے روزانہ ایک فرشتہ صدا دیتا ہے، جو بھی ایک لقمہ حرام کھائے گا، ایک لقمہ حرام کھائے گا، خدا اس کا کوئی واجب عمل بھی قبول نہیں کرے گا، مستحب بھی قبول نہیں کرے گا. ہم لاکھ نماز شب پڑھے، میں نے بہت سے نماز شب پڑھنے والوں کو دیکھا، نماز شب پڑھ رہے ہیں، پردہ نہیں ہے. بڑی حیران ہوئی کہ اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے کہ نماز شب کے پابند ہیں مگر بے پردہ ہیں، بے حجاب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے رزق میں کہیں سے حرام آنے لگے یا آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو، وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی کہ جو اثر کرے ہم پر، ہم گناہوں سے بچ جائیں. تو پہلی چیز، ہم خواتین کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں جو رزق آ رہا ہے اس کے بارے میں محتاط رہیں، رزق حرام کسی طرح سے بھی ہمارے رزق میں شامل نہ ہونے پائے. دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، غیبت کرنا. غیبت اتنی عام ہے، کہیں مجلس ہو، محفل ہو، شادی ہو، خواتین بیٹھے ہو، تیسرے کی غیبت نہ ہو، ناممکن ہے. بھائی ہم تو سچ بیان کرتے، سچ بیان کر رہے ہیں تبھی تو غیبت ہے، اور اگر جھوٹ بیان کر رہے ہو تو تہمت ہوتی، یا غیبت ہے یا تہمت ہے. غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ رسول ختم مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ، رسول اسلام اپنے صحابی معاذ بن جبل سے مخاطب ہیں. معاذ، جو حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی، تم اس حدیث کو سنو گے اور یاد رکھو گے تو نجات پا جاؤ گے. وہ کیا حدیث ہے؟ رسول کہتے ہیں اللہ نے 7 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ہمارا کوئی بھی نیک عمل جب عرش پر پہنچتا ہے بارگاہ الہی میں خزانے میں جمع ہونے کے لیے، کیونکہ میدان قیامت میں انہی اعمال کی بنیاد پر جنت کے درجے ملیں گے. تو جب کوئی بھی اعمال، کوئی نیکی، مریض کی عیادت کی، کسی کی مدد کی، کسی سے اخلاق سے بات کی، مجلس میں آئے، کوئی نیکی، جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہمارا عمل بلند ہوتا ہے، 7 آسمانوں پہ 7 فرشتے اس کو چیک کرتے ہیں. اور رسول کہتے ہیں معاذ، ایک فرشتے کی ذمہ داری ہے غیبت کو چیک کرنا. اگر وہ عمل کرنے والا شخص غیبت کرتا ہوا ہوگا تو پروردگار عالم کی طرف سے اسے حکم ہے، وہ اس عمل کو لپیٹ کے کہتا ہے اس کے منہ پہ مار دو، مجھے خدا نے حکم دیا ہے، اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا. معاذ، غیبت سے بچو، لوگوں میں فساد کرانے سے بچو، ورنہ اللہ جہنم کے کتوں سے تم کو پاش پاش کر دے گا. رسول کا جملہ ہے، ورنہ اللہ جہنم کے کتوں سے تمہیں پاش پاش کر دے گا. تو غیبت ایسا گناہ ہے، اگر اب تک بھی کرتے رہے، اپنی بھاوج کی، اپنی نند کی، اپنی پڑوسی کی، اپنے بچوں کے ٹیوٹر کی، آتے ہیں پڑھاتے ہیں بس ہمارے بچہ فرسٹ نہیں آتا، کسی کی بھی غیبت کی ہے، آج سے فرش عزا پہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ فرش عزا جو مجھے اور آپ کو مل رہا ہے اور یام عزا میں ملتا رہے گا، یہ فرش عزا بہت بڑی نعمت ہے. اس فرش عزا پہ بیوی بیٹھی ہیں، آئمہ بیٹھے ہیں، ملائکہ بیٹھے ہیں، آپ ان سب کو گواہ کر کے دل ہی دل میں توبہ کیجئے، مولا اب تک تو کی تھی غیبت مگر مولا اب نہیں کریں گے. ہمیں اپنی نمازیں قبول کروانی ہیں، ہماری نمازیں قبول ہوں گی تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور پروردگار عالم حسین کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت کر دے گا. صلوات پڑھیے بابا ضرور. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اہل کتاب سے بحث نہ کرو. اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بحث کرو، مباحثہ کرو، اپنی عقل مندی جانی. آج کل کے بچے پوچھتے ہیں امی آپ یہ جانتی ہیں کیوں ہم کیوں نہیں جانتے, ہم نے بھی یہیں سے پڑھا ہے. آج کل بچے اپنی قابلیت جتانے کے لیے اپنی اماؤں سے سوال کرتے ہیں, ہمارے میرے بچے تو کرتے ہیں, امی آپ کو یہ پتا ہے؟ بھائی کیوں نہیں پتا, ہم نے بھی اسکول میں پڑھا, ہم نے بھی کالجوں میں پڑھا ہے. مگر ہم اپنے بچوں کی اس بات کو دیکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے, کبھی کسی شخص سے بحث مت کیجیے بلا وجہ بحث, اپنی قابلیت جاننے کے لیے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اہل کتاب سے بحث مت کرنا. جب کسی نے یہ اس آیت کے متعلق چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق جب کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا اس آیت سے کیا مراد ہے, کہا دیکھو کبھی کسی سے بلا وجہ مباحثہ نہیں مت کرنا, مباحثہ وہ احسن. کہا اس سے اللہ کہہ رہا ہے اللہ باللتی یا احسن, مگر احسن طریقے سے. مولا احسن طریقے کا احسن طریقے کی بحث کیا ہے؟ مولا کہنے لگے جب کسی باطل کو حق سے تردید کی جائے, باطل کی تردید حق سے کی جائے. مثال چھوٹی سی دے دوں, سورہ یاسین میں ہے کہ کفار نے کہا اللہ کیسے مردہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا, کیسے کوئی مر گیا اس کی ہڈیاں بکھر گئیں قبر کے اندر, اب وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ نے دلیل دی, اولیس اللہ خلق السماوات والارض بقادر علی من شیء من شائن حکیم, میں وہ ہوں جس نے آسمان و زمین بنائے, جو آسمانوں کی تہوں کو زمین کی تہوں کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, پہلی دفعہ بھی میں نے پیدا کیا تھا. یہ ہے حق سے باطل کو رد کر دینا. تو خدا کہہ رہا ہے کبھی کسی سے بحث کرو. آج کل ہمارے بچے بہت میڈیا پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں. اب اگلی آیت پہ پیغام سنیے جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا. خدا کہتا ہے ولا کبھی کسی سے بحث نہ کرو, ولا تو جا دلو اللہ بے آیاتنا الا الکافرون, کبھی کافروں سے بحث نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے آیتوں پہ, ان کے دل میں قفل پڑے ہوئے ہیں. آج کل ہمارے بچے الیکٹرانک میڈیا پہ اس نے یہ کہا ہم نے یہ کہا, اس نے یہ کہا ہم نے یہ جواب دیا. یہ جو جنگل ہے, یہ فیس بک انسانوں کا جنگل ہے, اس میں بحث کرتے ہیں ہم اس سے اپنا ایمان ثابت کریں. فلاں مولانا آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے, فلاں ذاکر آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے. اس کا ایک جواب ہے, اپنے بچوں کو سکھائیے. کسی کو ایمان پر لانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں, ہم اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں, نمازی رہیں, روزے دار رہیں, اخلاق بہترین رہے, ہم اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں. دوسروں کو ایمان میں لانے کی کوشش مت کیجئے جن کے دلوں پہ قفل پڑ گئے. خدا کہہ رہا ہے ان پہ قرآن کی آیت ایسا نہیں کرتی, آپ کی بات اثر کر جائے گی. خدا نے حقیقت بتائی, قیامت تک کا علم ہے قرآن میں. خدا نے حقیقت بتائی کہ دیکھو ان کو راضی کرنے کی کوشش مت کرنا. اگلی آیت پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کیا, وما تتلو کتابا وما تتلو من کتاب ولا تخطه, میرے حبیب تم نے کبھی کسی سے نہیں پڑھا. رسول اسلام نے کبھی کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی اور کبھی کسی سے لکھنا نہیں سیکھا, مگر قرآن دیا. اور یہ قرآن کی نبوت کا معجزہ ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن ایسا معجزہ ہے کہ امام رضا کہتے ہیں رسول نے کبھی کسی استاد کے آگے سیکھا نہیں, کبھی کچھ کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, مگر قرآن جیسی کتاب دی جس کی ایک آیت کا بھی کوئی بدل نہیں لا سکا آج تک. چلے ہماری تو زبان عربی نہیں ہے, عربوں میں تو لوگ موجود ہیں, مگر آج تک کوئی ایک آیت کا بھی بدل نہیں لا سکا. یہ قرآن رسول کا معجزہ ہے. پھر اگلی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بل ہوا آیا تم بینا تم فی صدور الذین اوت العلم, یہ کتاب ان کے دلوں میں ہے جن کو ہم نے علم دے کے بھیجا. اب جب یہ پوچھا کس کے سینوں, فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں ہے یہ کتاب, آیا تم بینات یہ آیتیں ان کے سینوں میں ہیں, وہ اوت العلم جن کو ہم نے علم دے کے بھیجا. جب ایک پوچھنے والے نے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا, مرئی کس کا سینہ ہے, کس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے سینوں میں اپنی قرآن کی آیتوں کا علم دے دیا. مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہم اماموں کے سوا کون اس کا مزاق ہو سکتا ہے. اللہ نے ہم آئمہ کے سینوں میں یہ علم دیا ہے، ہم وارث قرآن ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ آیت قرآنی میں خدا کیا کہہ رہا ہے. تو یہ آیت ہمیں دی خدا نے، وارث قرآن ہمیں خدا نے دیے. اور وقت پروردگار عالم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرما رہا ہے، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے حبیب تمہاری نبوت کا میں گواہ ہوں. جب ایک یہودی نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ آپ کی نبوت کا کون گواہ ہے، آپ جو کہتے ہیں میں سچا نبی ہوں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، قل کفا، کہہ دو میرے حبیب کافی ہے، قل کفا باللہ شہید ام بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان تمہاری نبوت کا گواہ میں ہوں، خدا ہے. اور جس کا خدا گواہ ہو جائے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. آج وہ کتاب الہی آج تک موجود ہے. آج ہم سے کوئی پوچھے تم کو امام زمانہ نظر نہیں آتے، کیا ثبوت ہے، کیا گواہی ہے، کیا گواہی دیں گی؟ ہمارا دل گواہی دیتا ہے، تیرا معصوم کہہ کر گئے ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے، امام زمانہ موجود ہیں. بس پروردگار عالم ہمیں ان مجلسوں کے طفیل اس عمل کی توفیق دے کہ امام زمانہ کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے. پورے ہفتے میں دو دفعہ، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ، پورے ہفتے میں دو دفعہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے مولا کے پاس جاتا ہے، اور مولا پڑھتے ہیں اسے ہفتے میں کیا کیا. اگر ہم نے نیک کام کیا ہوتا ہے تو امام زمانہ دعا دیتے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی برا کام کیا ہوتا ہے تو امام زمانہ روتے ہیں. بس اس مجلس حسین سے فیض اٹھائیے گا. جو کچھ آپ سیکھ رہی ہیں جہاں جہاں کے مجلس عزا میں جا رہی ہیں اس پر عمل کیجئے، ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. ایک شخص نے پوچھا تھا آقا صادق روحانی سے، ہم کیا کریں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے؟ تو آقا صادق روحانی نے جواب دیا، چار عمل کرو. پہلا عمل، واجبات پر عمل کرو، ہر واجب پر عمل کرو. دوسرا عمل، ہر حرام کو چھوڑ دو. تیسرا عمل، دین کے مستحبات پر عمل کرو. اور چوتھا عمل، کمزور مومنوں کی مدد کرو. اگر تم یہ چار عمل کرتے رہو گے تمہاری زندگی میں تمہارا امام تم سے راضی رہے گا. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا امام راضی ہو جائے. عزیزاروں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ واقعہ پڑھا تھا میں نے کہ جو خطیب نے ایک چائے اٹھا کے پیچھے پھینک دی تھی. اس مجلس حسین سے جو بھی منسوب ہو جائے، آنے والے عزادار، پڑھنے والا ذاکر، خدمت کرنے والے والنٹیئرز، تبرک تقسیم کرنے والے، تبرک آپ کے ہاتھ گھروں تک پہنچانے والے، آپ کو کھانا کھلانے والے، آپ کو پانی پلانے والے، اس مجلس حسین سے جو منسوب ہو جائے پروردگار عالم اس کو اجر سے محروم نہیں کرتا. ایک روایت پڑھوں گی اور مصائب سے متصل ہو جاؤں گی. اس لیے پڑھوں گی کہ اس مجلس عزا کے فرش کی اہمیت کو سمجھے. کچھ لوگ ہاتھ میں موبائل لیے رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور مستقل 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 چیٹنگ ہو رہی ہے، اور کان سے سن رہے ہیں. ہم کان سے سن رہے ہیں، کسی نے کہا ابھی بھی موبائل بند کر دو، ہم کان سے سن رہے ہیں، ہاتھ سے ضرور سن رہے ہیں. یہ عبادت ہے. نماز میں آپ نیت باندھ لیں اور آپ کا فون بجرا آپ اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے. عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس عبادت میں آئیے تو اپنے موبائل فون بند کر دیجیے، بس میں ڈال دیجئے، ہم عبادت کر رہے ہیں. کسی بھی چیز کو اس عبادت میں مخل مت ہونے دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایران میں ایک روایت ہے کہ ایک شہید کی ماں تھی، اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا. بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں. اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا اور وہ عورت اپنے علاقے کی امام بارگاہ میں جو عزادار آتے تھے، مجلس ہوتی تھی، کھانا کھلایا جاتا تھا، اس کے بعد برتن دھلتے تھے، وہ عورت عزاداروں کے برتن دھوتی تھی. امام بارگاہ والوں نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ برتن دھویا کرتی تھی. بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کے پیر میں چوٹ لگ گئی اور چوٹ اتنی بڑھی کہ وہ چلنے سے معذور ہو گئی. اب محرم قریب آئے، بستر پہ لیٹی ہے اور رو رو کے مولا سے توسل کر رہی ہے، امام میری اس تکلیف کو دور کر دیجئے، میرے پیروں میں طاقت دے دیجئے تاکہ میں پھر سے آپ کے عزاداروں کے جھوٹے برتن دھو سکوں. رو رو کے مولا سے توسل کرے. کبھی ہم اس طرح توسل نہیں کرتے نا، کتنی پریشانیوں میں پھنسے ہوں اس طرح توسل کرنا سیکھیے. وہ رو رو کے مولا سے توسل کرتے کرتے سو گئی. اب جو سوئی تو خواب میں دیکھا کہ اسی امام بارگاہ میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور دیکھا دور سے ایک جلوس آ رہا ہے، مگر جو جلوس آ رہا ہے وہ شہیدوں کا ہے، اس میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے. جب وہ جلوس قریب آیا، اس کا بیٹا قریب آیا، کہا اماں پیر میں کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، میرا پیر ٹھیک ہے. اماں پیر میں کیا ہوا؟ تکلیف ہے. کہا بیٹا بس تکلیف ہے، چل نہیں پاتی. اس بیٹے نے کہا اماں یہ جلوس کربلا سے آ رہا ہے، اور مجھے حرم میں ہرا کپڑا ملا تھا. اماں میں وہ ہرا کپڑا جو زری سے مس کیا ہوا ہے، جو مولا نے دیا ہے، میں وہ ہرا کپڑا آپ کے پیروں میں باندھتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا. اس بیٹے نے وہ ہرا کپڑا پیر میں باندھا، ماں کی آنکھ کھل گئی. اب جب ماں کی آنکھ کھلی تو وہ ہرا کپڑا بنا ہوا تھا، اس کی ماں کا پیر ٹھیک ہو گیا. امام بارگاہ پہنچی، کہا کیا ہوا، آپ تو بیمار تھی. کہا میرا پیر ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات پھیلی اور آقائے صافی گل پاگانی تک یہ بات پہنچی، آقائے صافی گل پاگانی نے وہ جو کپڑا تھا وہ منگوایا اور اس کپڑے کو چوما، آنکھوں سے بوسا دیا، اس کپڑے کا تھوڑا حصہ رکھا، کہا یہ معجزہ ہے کہ عالم آخرت سے حسین کا کپڑا تم تک آ گیا. عزیزارو، یہ مجلس عزا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. عزت کیجئے، اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے. اور آج سات محرم کو ہم ایک ماں کو اس کے بیٹے کا پرسا دیں گے. ہر ماں کو اپنا بیٹا بہت عزیز ہوتا ہے. ماں کی جان اپنے بیٹے میں ہوتی ہے، مگر جو بیوہ ہو اس کا سہارا فقط بیٹا ہو، اس ماں کی سب، اس ماں کا سب کچھ اس کا بیٹا ہوتا ہے. ام فروا بیوہ ہے، قاسم لال ہے، اور قاسم شب عاشور ماں کے خیمے میں بیٹھا ہے. ماں کہتی ہے قاسم کل قربانی کا دن ہے، کل تمہیں قربان ہونا ہے، اور بیٹا دیکھو دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے کہ حسن کا بیٹا تھا مگر فروا کے دودھ نے وفا نہیں کی. بیٹا مجھ کو بچا لینا، مجھ پہ تہمت نہ ہے، مجھے سرخرو کر دینا، تمہیں جان قربان کرنی ہے. عاشور کا دن آیا، قاسم بار بار امام حسین کے سامنے جاتے ہیں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. اور مولا سر سے پیر تک قاسم کو دیکھتے ہیں، یہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اس کو میں نے گودوں میں پالا ہے، میں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے، قاسم بے چین ہے. ایک مرتبہ بے چین ہو کر مولا کے خیمے کے باہر آ کے پتھر پہ بیٹھ کے رونے لگے قاسم. عزادارو سوچو، دنیا میں جو بچ جائے وہ خوش ہوتا ہے، مگر کربلا کے میدان میں اس لیے رو رہے ہیں قاسم، مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملی. ایک دم قاسم کو یاد آیا، میرے بابا نے وقت موت میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب مشکل میں پھنس جاؤ تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. کہا اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی، مجھے محفل میں جانے کی اجازت نہیں ملی. تعویذ کو کھولا، اب جو تعویذ کو پڑھا تو لکھا تھا میرے لال قاسم میں کربلا میں نہیں ہوں گا، تمہارا چچا دشمنوں میں گر جائے گا، تم میری جان ہو، اپنی جان کو اپنے چچا پہ قربان کر دینا. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے امام حسن مشتبہ سے کہوں، مولا ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں زندگی کے لیے، مگر مولا آپ نے تعویذ باندھا تھا موت کے لیے. قاسم خوش ہو گئے، وہ تعویذ کی تحریر لے کر مولا حسین کے پاس آئے. کہا چچا جان ذرا یہ تحریر پڑھیے. اب جو مولا حسین نے یہ تحریر پڑھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. قاسم میں تجھے اب روک نہیں سکتا، یہ میرے بھائی کا حکم ہے، جا میں نے تجھ کو اجازت دی. مولا نے قاسم کو خود تیار کیا، سر پہ امام حسن کا امامہ رکھا اور دونوں سرے کھلے چھوڑ دیے. جب کسی مردے کو کفن دیتے ہیں نا، اور جب مردے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں، دونوں سرے کھلے چھوڑ دیتے ہیں. جب مولا نے قاسم کو تیار کر لیا، بڑی نگاہوں سے، حسرت بڑی نگاہوں سے اپنے بھتیجے کو دیکھا، یہ 13 سال کا لال ہے قاسم کا. ایک بار ہی مولا نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا. اب جو گریبان پھاڑا، کہا چچا یہ کیا کیا؟ کہا تو یتیم حسن ہے اور یہ چاک گریبان ہونا یتیموں کی نشانی ہے. عزادارو، حسین نے آج کوئی آنکھ آنسو سے خالی نہ رہے، خدا سے آنسو مانگے، آج فروا کو پیش کر دے رہے، ان کے بیٹے کا پرسا دینا ہے. مولا نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، قاسم لشکر عزیز کے سامنے آیا. لشکر عزیز کے لوگ کہنے لگے یہ کون ہے چاند چہرے والا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے. میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، جس کو دشمن چاند چہرے والا کہتے اسے ماں کیا کہتی ہوگی، اور جس ماں کا سہارا قاسم ہو. قاسم بڑی بہادروں سے لے، بڑے بڑے شامی پہلوانوں سے لے، شامی پہلوان کے سات بیٹوں کو واسطے لے جہنم کیا، مگر کب تک لڑتے؟ ہزاروں کا لشکر ہے، ایک مرتبہ لشکر گرا اور لشکر نے اتنے زخم لگائے، اب قاسم سے سنبھلا نہیں گیا، گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دی چچا نکلی. جتنی جلدی حسین قاسم کے لاشے میں بھاگے ہیں، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا دوڑایا، کتنی جلدی کیوں گئے مولا؟ مولا دیکھ رہے تھے قاسم کے سرحانے قاتل بیٹھا ہے، سر اتارنا چاہتا ہے، اور مولا چاہتے تھے ابھی سر نہ اتارے. مولا نے گھوڑا دوڑایا، لشکر بھاگا، لشکر یزید کے گھوڑوں کی ڈانپے، قاسم کا سینہ مدینے میں. لوگوں نے سید سجاد سے پوچھا وہ کون سے دو شہید ہیں جو بار بار مولا کو پکار رہے تھے، کہا میرا بھیا علی اکبر اور میرا بھیا قاسم، جب جب گھوڑے کی ٹانپے پڑتی تھی. امام زمانہ کہتے ہیں دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف گھس گئی، بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف گھس گئی. مولا پہنچے ہیں مگر قاسم کا لاشا پامال ہو چکا. مولا کھڑے ہوئے ہیں، ارے لال تیرے لاشے کو کیسے اٹھاؤں، لاشا پامال ہے. مولا نے ابا اتاری، ابا کے دامن پہ قاسم کا جسم رکھا، اب جو ابا اٹھائی تو گٹھلی بن گئی. مولا خیمے میں آئے، زینب دروازے پہ کھڑی ہے، مولا کے ہاتھوں کو دیکھتی ہے، کیا ہوا بھیا؟ قاسم کا لاشا نہیں لائے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ مولا نے کندھے سے گٹھلی اتاری، کہا زینب آہستہ بولو، خیمے کے دروازے کے پیچھے اس پردے کے پیچھے فروا سن رہی ہے. اب مولا خیمے میں داخل ہوئے، فروا نے کہا مولا میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے؟ مولا نے ابا کے دامن کو پھیلا دیا، فروا نے کہا بیویوں مجھے مبارک باد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہو گئی. لعنة الله للقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله اس مجلس عزاء کو قبول فرما لے، اس مجلس عزاء کے صدقے میں سب مل کر آمین کہیے، سب کی دعائیں قبول ہوں گی. بار الله اس مجلس عزاء کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدا اس مجلس عزاء کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہوں کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود ہم سب حاجت رکھتے ہیں، حسین کی ماں کا واسطہ، حسن کی ماں کا واسطہ، ہم سب کی ماؤں کی جو بھی حاجت ہے، جس دکھ مبتلا ہے اس کے دکھ کو دور کر دے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو بیمار ہے اسے فاطمہ صغرا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما. خدا جو بے اولاد ہے اس کو علی اصغر کا واسطہ اولاد عطا فرما دے. معبود ہم کو ہمارے والدین کی زینت بنا، اور ہمارے بچوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. معبود جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. جو رزق کی تنگی کا شکار ہے اس کو برکت دے. جو بے گھر ہے اس کو گھر دے. جو قرضدار ہے اس کا قرض غیب سے ادا ہو جائے. اور خدا یوسف زہرا ہمارے عمل سے راضی ہو جائیں. پاکستان کی حفاظت فرما، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، کشمیر میں، یمن میں، فلسطین میں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، خدا ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام جب ظہور فرمائے اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.